الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا, ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض, فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ذكر قلبی اور ذکر دوام سے جو تفکر پیدا ہوتا ہے اور تخلیق کو دیکھ کر عظمت خالق کا جو اندازہ ہوتا ہے اور اس میں آدمی کے شعور میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اتنا بڑا نظام بلا نتیجہ نہیں ہے, اس کا ضرور اور یقیناً کوئی نتیجہ ہوگا, اور وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے آگ کے عذاب سے بچا, اور جو آگ میں داخل ہوا ذلیل ہو گیا. پھر یہ عرض کرتا ہے ربنا اننا سمعنا, یا اللہ ہم نے آواز سنی, دعوت سنی, منادی ینادی للایمان, ہم نے اس ندا دینے والے کو, اس منادی کرنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف ندا دیتا ہے اور کہتا ہے ان آمنوا بربکم, کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ. فآمنا, ہم ایمان لے آئے. اچھی بات اور اچھی دعوت سننے کے لیے بھی ایک صالح مزاج کی ضرورت ہوتی ہے. کل بات ہو رہی تھی, ایک صاحب پنڈی سے تشریف لائے تھے, وہ کہنے لگے کہ بڑا عرصہ ہوا آپ سے کوئی شعر و شاعری کی بات یا غزل کی بات یا ادب کی کوئی بات اس طرح کی نہیں سنی. تو میں نے انہیں عرض کیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہیں ڈاکہ پڑ رہا ہو اور کچھ ڈاکو لوٹ میں مصروف ہوں, کچھ لوگ لٹ رہے ہوں, اس ہنگامے میں آپ غزلیں پڑھیں گے اور وہ آپ کی غزلیں سنیں گے؟ تو جب پورے ملک کا عالم یہ ہے کہ کچھ لوگ لٹ رہے ہیں, کچھ لوگ لوٹ رہے ہیں, تو اس میں اب غزلیں کہے گا کون اور ان کی غزلیں سنے گا کون؟ تو اچھی بات سننے کے لیے ایک اچھا ماحول بھی چاہیے, ایک اچھا اور صالح مزاج بھی چاہیے. تو ذکر الہی کی برکات سے مزاج میں وہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ انہیں وہ آواز سنائی دیتی ہے. اور بڑی عجیب بات ہے, رب جلیل نے ایسا انتظام فرما دیا ہے کہ جب فرمایا ورفعنا لک ذکرک, کہ حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا اور آپ کا نام نامی اذان میں شامل ہوا, تو کیسی عجیب بات ہے کہ روئے زمین پر کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کسی جگہ اذان نہ ہو رہی ہو. سورج کے سفر کے ساتھ ساتھ رات اور دن کا سفر جاری رہتا ہے, تو کہیں فجر ہے, کہیں ظہر ہے, کہیں عصر ہے, کہیں مغرب ہے, کہیں عشاء ہے, اور یہ سائیکل اراؤنڈ دا گلوب روئے زمین کے گرد چلتا رہتا ہے. ایک جگہ اگر فجر کا وقت ختم ہو رہا ہے کسی دوسری جگہ شروع ہو رہا ہے, ایک جگہ ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہے کسی دوسری جگہ شروع ہو رہا ہے, ایک جگہ عصر کا وقت ختم ہو رہا ہے دوسری جگہ شروع ہو رہا ہے, اسی طرح مغرب اور عشاء اگر ایک علاقے سے ان کا وقت ختم ہو رہا ہے تو کسی دوسری جگہ شروع ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر دیکھا جائے تو روح زمین پر ہر لمحہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اس تسلسل جاری ہے, لیکن کتنے لوگ سن پا رہے ہیں؟ اور پھر سننے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ صرف آواز سنی یا شور سنا, سننے کا مفہوم یا سننا اسے کہتے ہیں کہ جس نے سنا اس پر غور کیا اور اگر بات اچھی ہے تو اسے قبول کیا, اس نے تو سنا. جس نے صرف آواز سنی اس میں جو دعوت تھی, اس میں جو درد تھا, اس میں جو خلوص تھا اسے محسوس نہ کیا, اس کی پرواہ نہ کی اور سنی انسنی برابر کر دی تو اسے سننا نہیں کہتے. لہذا سننے کے لیے اپنے اندر کی اپنی فکر اور سوچ کی اپنی قوت سماعت کی اپنے ادراک و شعور کی صفائی ضروری ہے. اور یہ ذکر قلبی اور ذکر دوام ہے جو یہ صفائی عطا کرتا ہے. اور ذکر کے فوائد میں یہ بات قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے جو ہیں پھر وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے ندا سنی جو منادی تیری طرف بلا رہا تھا اور ہم نے اسے قبول کیا, آمنا اس پہ ایمان لائے. اب ہماری گزارش یہ ہے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا, اے اللہ تو ہمارا پروردگار ہے پالنہار ہے, تو ہی وہ ہے جو نعمتیں عطا کر رہا ہے اور تو ہی وہ ہستی ہے جو خطاؤں سے درگزر فرما سکتا ہے, تیری ہی بارگاہ عالی ہے جس کے اگر اطاعت میں کوتاہی ہوئی تو وہ جرم بن جائے گا, اور تو کریم ہے, تو اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو اس سے درگزر فرما, وکفر عنا سیئاتنا, اور ہم سے یہ غلطیاں کرنے کا جو فعل ہے یا غلطیاں ہو جانے کا جو امکان ہے اسی کو زائل کر دے تاکہ ہم غلطی کریں ہی نہیں. کفر عنا سیئاتنا, اس سے ہمیں نجات دے دے, ہم سے غلطی کرنے کی جو بات ہے وہ توفیق ہی لے لے اور ہمیں نیکی کی توفیق عطا کر دے. وتوفنا مع الابرار, اور پھر وہ سوچتے بھی یہ ہیں اور مانگتے بھی یہ ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ موت دے. عجیب بات ہے, آدمی جب تک جیتا ہے زندگی کی حرص میں مبتلا رہتا ہے, جب تک جیتا ہے سوچتا رہتا ہے کہ مزید زندہ کیسے رہوں, مزید چیزیں دنیاوی نعمتیں کیسے حاصل کروں, مزید رزق کیسے حاصل کروں, مزید کھانا پینا کیسے حاصل کروں, مزید دولت اور مزید ہر شے کس طرح مجھے ملے, لیکن ذکر الہی یہ شعور دیتا ہے کہ جو چیزیں اپنے وجود میں فانی ہیں اور جنہوں نے بہر حال نہیں رہنا ان کی طلب و آرزو کا کیا مطلب. کوئی بڑا خوبصورت پھول ہو لیکن اس کی زندگی تو ایک دن بھی نہیں ہے, اگلے دن تو وہ باسی ہوگا, دو دن بعد وہ خاک ہو کر اڑ جائے گا, تو اس کے لیے جتن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کسی کو مفر نہیں. ہم اپنے ارد گرد اپنے ماحول میں روزانہ دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کو ہم قبر میں اتارتے ہیں, لیکن کتنے لوگ ہیں جو یہ فکر کرتے ہوں کہ مجھے بھی اسی راستے سے گزرنا ہے, آج نہیں تو کل میری باری بھی آ سکتی ہے. تو فرمایا ذکر الہی, ذکر قلبی اور ذکر دوام جو ہے وہ یہ فکر عطا کرتا ہے کہ مجھے مرنا بھی ہے, اور دعا کرتا ہے ذاکر اللہ سے کہ یا اللہ میرے گناہ معاف فرما, برائی کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ مجھ سے لے لے اور مجھے نیکی کی صلاحیت عطا کر, وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ, اور ہمیں موت تو آنی ہے لیکن اپنے نیک بندوں کے ساتھ موت عطا کر. اب ظاہر ہے کہ موت انہی کے ساتھ آئے گی جن کے ساتھ آدمی زندگی بسر کرے گا, یہ تو ممکن نہیں ہے کہ زندگی میں خانے میں بسر ہو اور موت کعبے میں آئے, یہ تو ممکن نہیں ہے. جہاں زندگی بسر کرے گا, سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ زندگی فرعون کی چاہتے ہیں اور موت موسیٰ علیہ السلام کی. یعنی ہر بندہ جب موت آتی ہے تو ختم قرآن بھی شروع ہو جاتے ہیں, دعائیں بھی شروع ہو جاتی ہیں, خیرات بھی بٹنے لگتی ہے. تو یہ تو زندگی میں کرنے کے کام ہے, مرنے کے بعد کرنے کے تو نہیں, یہ تو اپنے ہاتھوں سے کرنے کے کام ہے اور زندگی میں کرنے کے کام ہے. تو دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسے راستے پہ ڈال دے کہ جس راستے پہ اگر موت بھی آئے تو ہمارا ساتھ نیک لوگوں کا ساتھ ہو, پاکیزہ لوگوں کا ساتھ ہو, پاک سوچ, پاک ایمان, پاک یقین اور پاک کردار والے لوگوں کے ساتھ ہمیں موت عطا فرما. ذکر الہی کی خصوصیت یہ ہے کہ آدمی کی نگاہ وسیع ہو جاتی ہے اور وقتی مفادات اور وقتی لذات سے بالا تر ہو کر انجام کار کیا ہوگا وہ چیز اس کے سامنے آ جاتی ہے, اور وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ میری زندگی کو ایسے سانچے میں ڈھال دے کہ جب موت آئے تو میرے ارد گرد نیک لوگ ہوں, مجھے نیک لوگوں کے ساتھ موت آئے اور میری دنیاوی زندگی کا خاتمہ, کیونکہ موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے, موت زندگی کے ایک حصے کا خاتمہ ہے جو بہت سب سے چھوٹا حصہ ہے جو ہمیں اس دنیا میں گزارنا ہے. دیکھیں شکم مادر میں بھی زندگی کا ایک حصہ ہے. تو جو لوگ دنیا میں 80-100 سال جیتے ہیں اس کے مقابلے میں شکم مادر میں جو 9 مہینے ہم رہے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے. لیکن اگر نسبت اور تناسب سے حل کیا جائے تو ان 80-90 سالوں کی زندگی کے مقابلے میں بھی 9 مہینے کی ایک حیثیت تو بنتی ہے, دنیاوی زندگی کی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کوئی حیثیت بنتی نہیں, کیونکہ وہ دائمی ہے, اسے آپ شمار نہیں کر سکتے, اس کی کوئی انتہا نہیں ہے اور یہ تو گنتی کے سال ہیں. تو ذکر الہی یہ شعور عطا کرتا ہے کہ آدمی اس دائمی زندگی کی دائمی نعمتوں کی آرزو کرتا ہے, وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ موت عطا فرما, اور اے میرے پروردگار, اے ہمارے پروردگار, آتنا ما وعدتنا علی رسلک, تو نے جو وعدے اپنے نبیوں کی زبان سے اپنے نیک بندوں کے ساتھ فرمائے ہیں کہ ان پر تو کرم فرمائے گا, انہیں حشر کی حشر سامانیوں سے بچائے گا, آخرت کے عذابوں سے محفوظ رکھے گا, اور انہیں اپنی نعمتوں میں اور اپنے باغات میں اور اپنے ہاں بہترین جگہوں میں جگہ دے گا, گھر دے گا. تو یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارے ساتھ وہ وعدے پورے فرما, ہمیں آخرت کے عذابوں سے اور رسوائی سے بچا, ہمیں یوم حشر کی سختیوں سے بچا, اپنی رحمت کے زیر سایہ رکھ, اپنے نیک بندوں کے ساتھ موت سے ان کے ساتھ حشر فرما, اور آخرت کے امن کے عزت کے آبرو کے گھر میں داخل فرما. ولا تخزنا یوم القیامہ، اور یوم حشر ہمیں رسوا نہ کرنا، ذلیل نہ کر دینا. یا اللہ، حقیقتاً رسوائی وہ ہے جو تیری بارگاہ میں محرومی سے حاصل ہوتی ہے، ہمیں اس رسوائی سے بچا. آدمی ساری زندگی اپنی شہرت، اپنی ناموری، اپنی عزت، اپنی بڑائی کے پیچھے لگا رہے تھے. اور یہ بڑی عجیب بات ہے، جہاں بادشاہوں کو اپنی عظمت کی فکر ہوتی ہے، وہاں ایک خاک روب بھی اپنی خاک روب برادری میں خود کو بڑا معتبر سمجھتا. ہر بندے کے دل میں ہے، کوئی تاجر ہے تو وہ خود کو تاجروں میں بڑا معتبر سمجھتا ہے، کوئی کاشتکار ہے تو خود کو کاشتکاروں میں بڑا معزز سمجھنے کی فکر میں لگا رہتا ہے، کوئی ملازم ہے تو اپنے ساتھ کے ملازمین میں وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا اہم آدمی ہوں، میری بڑی عزت ہے. لیکن ذکر الہی یہ شعور عطا کرتا ہے کہ حقیقی عزت وہ ہے جو تیری بارگاہ میں نصیب ہو، اور حقیقی رسوائی وہ ہے جو یوم حشر پیش آئے گی. تو یا اللہ، ہمیں قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا. انک لا تخلف المیعاد، اور پھر اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ، تیرے وعدے تو سچے ہیں، تو اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. یہ ساری مصیبتیں اگر آتی ہیں تو اس کے آنے کا سبب ہمارا کردار ہے، ہماری کوتاہیاں ہیں، ہماری غلطیاں بنتی ہیں. تو ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری کوتاہیوں کو سے درگزر فرما، اور ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما. فرمایا فاستجاب لهم ربهم، اللہ ان کی بات قبول فرما لیتا. وہ ایسا کریم ہے کہ ایک شخص کی ساری زندگی کفر و شرک میں گزر گئی، لیکن جب اسے اللہ کی عظمت کا ادراک ہوا اور اسے توبہ نصیب ہوئی اور وہ دامان رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ گزین ہوا، تو ایک دفعہ کا کلمہ طیبہ ساری زندگی کا کفر و شرک اس سے دھو کر صاف کر کے الگ کر دیا. اب دھل جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے، صاف ہو جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میل کا اثر باقی نہیں رہا. آپ ایک کپڑے کو دھو کر صاف کرتے ہیں، اگر اس میں میل بھی ہو اور وہ دھو بھی دیا گیا ہو تو وہ دھونا تو دھونے کے برابر نہیں. آپ اپنا لباس دھونے کے لیے دیتے ہیں، واپس ملے تو اس میں جگہ جگہ وہی میل جمع ہوا ہو، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ دھل گیا؟ نہیں، یہ دھو ہی نہیں گیا کسی نے. آپ کتنے ناراض ہوں گے دھونے والے کا. تو دھل جانے کا یا صاف ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ میل کا اثر باقی نہ رہے اور وہ صاف اور شفاف ہو جائے جیسے نیا. تو کفر و شرک میں مبتلا بندہ بھی جب اسے عنایت الہی نصیب ہوتی ہے، توبہ کرتا ہے اور کلمہ طیبہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ان جو دو جملوں میں اتنا اثر ہے کہ وہ اس کی گزشتہ ساری زندگی کا کفر و شرک بھی، گناہ اور برائیاں بھی، غلطیاں اور کوتاہیاں بھی دھو کر اسے شفاف کر دیتا. اب اس کے مقابلے میں ہم اپنے آپ کو رکھیں اور اپنا اندازہ کریں. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم بات سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں یہ دوسروں کے لیے ہے، قرآن پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں یہ آیت کافروں کے حق میں، اگر اچھی ہوتی ہے تو یہ مومنین کے حق میں، خود کو الگ رکھتے ہیں. حالانکہ قرآن ایک ایک انسان کو مخاطب فرماتا ہے، اللہ کی کتاب ہے للناس، اولاد آدم کے لیے، میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، ہر انسان کے لیے ہے. تو جب ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پاک کو صاف کر دیتا ہے تو ہم پر تو اللہ کا احسان ہے کہ ہم کتنی صدیوں سے نسل در نسل مسلمان ہیں, مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے. سب سے پہلی آواز جو ہمارے کان میں پڑی وہ اذان کی تھی. جس گھر میں ہم نے بولنا سیکھا والدین نے سب سے پہلے اللہ کا لفظ ہمیں سکھایا. اور اتنی عمر بیت گئی کلمہ پڑھتے, نمازیں پڑھ کے, روزے رکھتے, تو کیا ہم صاف ہو چکے ہیں؟ کوئی ہم میں ایسا ہے جسے یہ اطمینان ہو کہ موت آتی ہے تو آئے, کوئی حرج نہیں, مجھے تو جنت میں جانا ہے, کل کی بجائے آج آ جائے؟ نہیں, ہر ایک موت سے بھاگ رہا ہے, ہر ایک موت سے ڈر رہا ہے, ہر آدمی کو یہ فکر ہے کہ پتہ نہیں مروں گا تو کیا ہو جائے. کیوں؟ نمازیں ہم پڑھتے ہیں, چلو کسی نے پانچ نہ پڑھی, چار پڑھ لی, کسی نے ایک پڑھ لی, بڑی بدنصیب ہو جو پانچوں چھوڑ دیتا ہے. بہت کم لوگ ہیں. مساجد کو دیکھیں بھری ہوئی ہیں, اذانیں ہوتی ہیں, نماز ہوتی ہے, روزے رکھتے ہیں اور زکات دیتے ہیں. حج پر لوگ اتنے جاتے ہیں کہ ہر سال سیٹیں کم پڑ جاتی ہیں, لاکھوں لوگ ہر سال حج پہ جاتے ہیں. سارے کام ہم کرتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, پھر کیوں ہمیں اپنی بخشش کا یقین نہیں ہے؟ کوئی کڑی تو درمیان میں غائب ہے. جو کڑی ہم سے چھوٹ گئی, جو غائب ہے, وہ کیا ہے؟ نمازیں کلی طور پر نہیں چھوٹی ہیں. اگر لوگ بے نماز ہیں تو نمازیں بھی بہت ہیں, اگر لوگ تلاوت نہیں کرتے تلاوت کرنے والے بھی بہت ہیں, اگر کچھ لوگ زکات نہیں دیتے زکات دینے والے بھی بہت ہیں, اگر کچھ لوگ صاحب استعداد ہو کر حج پر نہیں جاتے تو اتنے بھی بہت ہیں کہ جن میں استعداد نہیں ہے وہ بھی پیسہ شیسہ جمع کر کے زمین مکان بیچ کر حج پہ چلے جاتے. ایسے بھی تو حاجی ہیں, نمازی ہیں, صدقات اور زکات دینے والے ہیں, لیکن کیا اس سب سے ہم میں صلاحیت آ گئی, ہم بدل گئے, ہم نیک ہو گئے, ہم ابرار میں شامل ہو گئے, اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو گئے؟ یہ مشکل سوال ہے. کیوں نہیں ہوتا؟ کوئی کڑی ایسی ہے جو درمیان سے چھوٹ گئی ہے, کوئی ایسا کام ہے جو بحثیت قوم من حیث القوم ہم نے چھوڑ دیا ہے. اگر ساری دینی زندگی کا تجزیہ کریں تو ہم سے ذکر دوام چھوٹ گیا ہے جو ہم نے من حیث القوم چھوڑ دیا ہے. باقی دینی احکام پہ عمل ہو. قرآن کا یہ حکم جو ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, وہ لوگ جو کھڑے بیٹھے لیٹے یعنی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں, کہاں ہیں وہ لوگ؟ کہاں ہے ذکر کی وہ کیفیت؟ اور صرف یہ دوا ایسی ہے جو صلاحیت پیدا کرتی ہے, شعور و آگہی دیتی ہے, بھلے برے کی تمیز پیدا کرتی ہے. ہم بندے کو پاگل کیوں کہتے ہیں؟ جب دنیاوی زندگی کے لوازمات کو جیسا کہ چاہیے وہ اختیار کرنے کے شعور سے بے بہرا ہو جائے, ہم کہتے ہیں پاگل ہے. کپڑے پہننے کی تمیز نہ رہے, بات کرنے کی تمیز نہ رہے, کھانے پینے کی تمیز نہ رہے, حلیہ ٹھیک کرنے کی تمیز نہ رہے, بال پریشان ہیں, کپڑے پھاڑے ہوئے ہیں یا اتار دے گا, کھانا جو مل گیا کھا لیا, پلیت ہے, پاک ہے, غلیظ ہے, صاف ہے, تو ہم کہیں گے یہ پاک, جو بات منہ میں آئی وہ کہہ دی, بھلی ہے یا بری ہے, تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ پاگل ہے. اگر دنیاوی چیزوں کا شعور و آگہی درست نہ رہے تو پاگل ہو جاتا ہے, اور اگر آخرت کے بارے جو ضروریات و لوازمات ہیں ان کا شعور نہ رہے تو وہ کیسے عقل مند ہے؟ وہ کیا وہ پاگل نہیں؟ حقیقتاً تو وہ شخص پاگل کہلانے کا مستحق ہے جسے عظمت الہی کا شعور نہ رہے, جسے دار آخرت کا شعور نہ رہے، جسے عظمت رسالت کا احساس نہ رہے، جو اس دنیا میں آ کر دنیا میں کھو جائے اور اسے یہ خبر نہ رہے کہ مجھے ایک دائمی گھر کی طرف بھی جانا ہے. دراصل پاگل سب سے بڑا پاگل وہ ہے. اور جسے اللہ کی یاد بھول جائے اس سے بڑا پاگل کون ہے؟ پاگل زندہ رہتے ہیں، آپ نے دیکھا، بے لباس ہوں تو بھی زندہ رہتے ہیں جب تک موت نہیں آتی، وقت بے وقت کھاتے ہیں زندہ تو رہتے ہیں، علم غلم کھاتے ہیں زندہ تو رہتے ہیں. اسی طرح جو بندہ آخرت سے بے خبر ہو جاتا ہے زندہ تو رہتا ہے، لباس پہنتا ہے، دولت جمع غم سمجھتے ہیں یہ بڑا عقل مند ہے، دراصل وہ پاگل ہوتا ہے، بے وقوف ہوتا ہے، بے شعور ہوتا ہے. اور جن میں وہ شعور ہوتا ہے فاستجاب لهم ربهم، اللہ ان کی بات قبول کر لیتا ہے، ان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، انہیں نیکی کی توفیق عطا کر دیتا ہے، ان کی اصلاح فرما دیتا ہے اور انہیں نیکی پر موت دیتا ہے. یاد رکھے جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے پھر اسے موت کا ڈر نہیں رہتا، پھر وہ موت کے لیے تیار رہتا ہے. نشان مرد مومن بات و گوئم، علامہ مرحوم نے کہا تھا نشان مرد مومن بات و گوئم، چمر غائب تبسم بر لبے ہوست. تجھے میں بندے مومن کی نشانی بتاتا ہوں کہ جب موت آتی ہے تو اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیل جاتی، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا کے شور و غوغا سے، اس برائی اور بھلائی کے امتحان میں سے، اس نیکی اور بدی کی آویزش میں سے بحمد اللہ میں جیت کر کنارے لگ گیا اور میں کامیاب ہو گیا، تو بجائے موت کا دکھ آنے کے اس کے چہرے پہ بشاشت آ جاتی ہے، مسکراہٹ آ جاتی ہے، کھل اٹھتا ہے اس کا چہرہ کہ الحمدللہ میں محفوظ طریقے سے کنارے لگ گیا اور کامیاب ہو گیا. اللہ ان کی بات قبول فاستجاب لهم ربهم، اللہ ان کی بات قبول فرما لیتا ہے اور فرمایا میری تو یہ شان یہ ہے، انی لا ادیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، تم میں سے کوئی مرد ہو یا خاتون، انسان انسان ہی ہے، اور جو بھی بھلائی کرتا ہے میں اس کی بھلائی قبول کرتا ہوں، اس کا عمل ضائع نہیں کرتا. بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے میں سے ہی ہو. یہ جو تم نے تفریق بنا رکھی ہے اور کسی کو تم زیادہ چھوٹا سمجھتے ہو، کسی کو بڑا، کچھ نہیں ہے، انسان سارے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور تمہاری فضیلت اور تمہاری بڑائی اللہ سے تعلق میں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کا جتنا اللہ سے تعلق ہے وہ اتنا قابل احترام. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وعوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، پھر اپنے بندوں کی مثال دیتا ہے. سبحان اللہ، کہاں یہ بات کہ اللہ خاتمان نبوت کو مثالی مسلمان فرما رہا ہے، کہتا ہے دیکھو یہ دار دنیا ہی میں وہ بھی تھے، ان کے رشتہ دار بھی تھے، انہوں نے دولت بھی کمائی تھی، ان کی جاگیریں بھی تھیں، جائیدادیں بھی تھیں، گھر بھی تھے، ساری ضرورتیں جو آج تمہارے ساتھ ہیں کل ان کے ساتھ بھی تھی، انسانی زندگی تھی، لیکن وہ کیسے لوگ تھے؟ فالذین ہاجروا، جب انہوں نے توبہ کی اور میرے نبی کی دعوت قبول کی اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، تو دنیا کی مشکلات ان پر ٹوٹ پڑی، انہیں گھر چھوڑنے پڑے، جاگیریں چھوڑنی پڑیں، جائیدادیں چھوڑنی پڑی، رشتے ناطے توڑنے پڑے، برادری چھوڑنی پڑی، دوستیاں چھوڑنی پڑی، لیکن انہوں نے کہا جو مزہ اللہ اللہ کے رسول کی رفاقت میں، ساری کائنات بھی چھٹ جائے تو کوئی پرواہ نہیں. الذین حاضر، بیٹھے بٹھائے مہاجر ہو گئے، ہر چیز سے رخصت ہو گئے، وہ اخرے کو منتے آ رہے لوگوں نے انہیں گھروں سے نکال دیا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں. ایک صاحب ہجرت فرما رہے تھے مکہ مکرمہ سے, اور حضور کی ہجرت کے بعد اہل مکہ نے پہرے داری شروع کر دی تھی کہ کوئی مسلمان ہجرت کر کے نہ جائے, تو وہ مسلح تھے اور بڑے جری اور بہادر مانے ہوئے شخص تھے. تو انہوں نے علی الاعلان اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور چل دیے. اہل مکہ نے راستے میں روک لیا. پھر انہوں نے فرمایا دیکھو تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں, اور یہ بھی جانتے ہو کہ میں جنگ کا ماہر ہوں, اور یہ بھی جانتے ہو کہ میں کتنا جرأت مند ہوں, کتنا صحت مند ہوں, کتنا طاقتور ہوں, اور فن حرب کا کتنا ماہر ہوں. اگر تم زیادہ ہو اور تم مجھے شہید بھی کر دو گے, لیکن اس سے پہلے تمہارا بھی بہت نقصان ہوگا اور تمہارے کتنے لوگ مارے جائیں گے. میرے پاس نیزہ ہے, میں پہلے یہ استعمال کروں گا, پھر میرے پاس تلوار ہے, میرے پاس تیر کمان ہے, میں اپنا ترکش خالی کروں گا, پھر اس کے بعد تلوار کی باری آئے گی. تو یہ سارے تیر میرے ضائع نہیں جائیں گے, میرے نیزے کے وار خالی نہیں جائیں گے, میری تلوار کے وار خالی نہیں. تمہارے کتنے لوگ مریں گے اگر تم مجھے مار بھی لو گے؟ تو اس سارے خسارے کی بجائے سودا نہ کر لے. انہوں نے کہا بھی سودا کیا کرتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا میں نے ساری عمر محنت کی ہے, سرمایہ کمایا ہے, اور وہ سرمایہ میرے گھر میں محفوظ ہے. اگر میں تمہیں اس کا پتہ بتا دوں اور میری ساری زندگی کی جمع پونجی تم لے لو اور مجھے ہجرت پہ جانے دو, حضور کی خدمت میں جانے دو, مجھے روکو نہیں, تو کیسا رہے؟ تو اہل مکہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ سودا گھاٹے کا نہیں ہے, بجائے اس کے کہ ہم اپنے بندے مروائیں کیوں نہ اس کی دولت پہ قبضہ کریں. انہوں نے کہا اچھی بات ہے, بتا دیں دولت کہاں ہے, ہم وہ لے لیتے ہیں, آپ چلے جائیں. کیسے عجیب لوگ تھے کہ مشرکین مکہ نے بھی اعتبار کیا کہ جو بتا رہا ہے وہ صحیح ہے, جان بچانے کے لیے جھوٹ نہیں بولے گا. یہ نہیں کہا کہ ہم بھی یہاں بیٹھتے ہیں, آپ بھی یہاں رہو, دو بندے بھیجتے ہیں, وہ جا کر آپ کے گھر سے وہ پیسہ لے آتے ہیں اور پھر ہم آپ کو نہیں. انہوں نے کہا نہیں, آپ نے بتا دیا, آپ چلے جائیں, ہم واپس جاتے ہیں. واپس گئے تو وہ دولت مل گئی, ساری زندگی کی پونجی مل گئی. تو فرمایا یہ جو لذت ذکر ہے اور یہ جو ذکر دوام ہے, اس نے وہ آشنائی اور وہ لذت آشنائی عطا کی, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی, اس کا اپنا مزہ ہے. اس کے لیے دنیا تو دنیا, لوگ آخرت سے بھی بالا تر ہو گئے. تو انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا کہ مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے دو, جاؤ دولت دنیا تم لے لو. اخرجوا من دیارہم, گھروں سے نکال دیے گئے. وعوذوا فی سبیلی, میرے راہ میں انہیں بے پناہ تکلیفیں دی گئی, لیکن وہ ثابت قدم رہے. اور ہجرت کے بعد جب مدینہ منورہ آئے تو کیا پرسکون ہو گئے؟ فرمایا نہیں, وقاتلوا وقتلوا, انہوں نے جہاد کیے, جانے قربان کی, کفار اور مشرکین کو قتل کیا, مقابلہ کیا. فرمایا اللہ مثال دے رہا ہے قیامت تک کی انسانیت کو کہ ذکر دوام میں یہ مزہ ہے کہ بندہ ایسا بن جاتا ہے. آج لوگ بات یہ کرتے ہیں کہ ان میں ایمان تھا یا نہیں. وارے ابلیس اور وارے انسان, تجھے کون انسان کہے گا کہ جن لوگوں کی مثال قرآن پیش کر رہا ہے, اللہ پیش کر رہا ہے مثالی مسلمان, تو ان کے بارے پوچھتا ہے کہ ان میں ایمان تھا یا بھی تفاوت راز کجا استاب کجا. فرمایا انہوں نے جہاد کیے اور ریاست اسلامی بنائی. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, مگر ان سے کوئی خطا ہوئی ہے تو میں نے معاف کی. بتاؤ تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ اگر ان پر کسی کو اعتراض ہے تو تمہارا انہوں نے کیا بگاڑا، اگر ان سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو میں نے معاف کر دی. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، میں انہیں اپنے ان باغوں میں داخل کروں گا جن میں نہریں جاری ہیں، میری جنت میں رہیں گے، ثواب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ان کے عمل کا یہی بدلہ ہے، اور واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ ہی وہ ہستی ہے، اللہ ہی کی یہ شان ہے کہ وہ بدلہ بہت ہی اچھا دیتا ہے. بندے کا عمل تھوڑا ہوتا ہے، جب وہ بدلہ عطا فرماتا ہے تو اس سے کروڑوں گنا زیادہ عطا فرما دیتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جناب آپ کی سنتیں رہتی ہیں، عطا فرما دیتا ہے.
اللہ 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 اللہ.
حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.